الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح پنجم بیان ہو رہی ہے جس میں تقدیر پر یقین کرنے اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے اور توکل کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. تقدیر کی حقیقت، توکل کا مفہوم اور تقدیر و توکل پر عمل کرنے کے فوائد کا بیان تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب آگے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر اور توکل کے بارے میں حدیث طیبہ بیان فرمائی ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور جہاں ضرورت ہوگی اس کی انشاءاللہ تعالی وضاحت کر دوں گا. پہلی حدیث، تقدیر پر ایمان لانا یعنی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بات سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے. تقدیر اچھی ہو یا بری، یہاں تک کہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی ہے وہ کبھی ہٹنے والی نہیں، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر کبھی واقع نہیں ہو سکتی تھی. مطلب یہ ہے کہ تقدیر اٹل چیز ہے، تقدیر بالکل پکی بات ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. یعنی دنیا میں کسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دعا سے خالی نہیں، یا وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے یا وہ اس کے حق میں برا ہوتا ہے. تو اچھا برا ہونا دونوں کا تعلق تقدیر سے ہے. کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو وہی مقدر ہے، خوشی ہو رہی ہے تو وہی مقدر ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو مقدر ہے، نفع ہو رہا ہے تو مقدر ہے، ملازمت مل رہی ہے تو مقدر ہے، ملازمت چھوٹ رہی ہے تو مقدر ہے، اولاد ہو رہی ہے تو مقدر ہے، نہیں ہو رہی تو مقدر ہے، ہو کر مر جائے تو مقدر ہے، بالکل ہی نہ ہو تو مقدر ہے. تو دنیا میں جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، جتنے بھی حادثات ہیں، جتنے بھی سانحات ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، یہ خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، راحتیں ہیں، عافیتیں ہیں، سلامتیاں ہیں، عزتیں ہیں، عہدے ہیں، منصب ہیں، سب مقدر ہیں. لہذا اس تقدیر پر ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے. اور جو کچھ پیش آئے یہ سمجھے کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہوا ہے. جو مجھے ملنا تھا وہ رک نہیں سکتا تھا، جو مجھے ملنا نہیں تھا وہ کچھ دے نہیں سکتا تھا. جو کچھ مل رہا ہے تقدیر کے مطابق مل رہا ہے، ہر آدمی کو اپنی قسمت کا مل رہا ہے، اور نہیں مل رہا تو نہ ملنا بھی تقدیر کی وجہ سے ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے مل نہیں رہا، اور جو مقدر میں نے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو قسمت میں لکھا ہوا وہ کوئی روک نہیں سکتا. تو کیسی عجیب بات ہے، تقدیر پر یقین کرنا کتنا بڑا فائدہ ہے. انسان کا غم ہی ختم. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو مل رہا ہے دوسرے کو نہیں مل رہا، وہ غم کرتا ہے کہ اسے تو بہت مل رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. تقدیر پہ یقین ہو تو کوئی غم نہیں ہو سکتا. یہ کہہ رہا بھائی اس کی قسمت کا مل رہا ہے مجھے، میری قسمت کا مل رہا ہے. اور تقدیر پہ یقین کرنے کا ایک فائدہ یہ کہ پھر آدمی حسد نہیں کرتا کہ دوسرا علم کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جناب اس کی خدمات پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، دوسرا بھی اسی وہی کورس پڑھا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی علمی یا کوئی عملی خدمت نہیں ہو رہی. تو وہ یہ قسمت کی بات ہے، اسی قسمت میں ایسے ہی لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی قسمت کے مطابق اس سے خدمت لے رہے ہیں. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے اس لیے تم سے یہ خدمت ہو رہی. ایسے ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے حسد نہ کرے کہ اس کی دکان تو بڑی چل رہی ہے اور میری دکان بالکل نہیں چل رہی، دکان ایک جیسی ایک ہی چیز کی، وہ بھی سبزی بیچ رہا ہے، وہ بھی سبزی بیچ رہا ہے، وہ بھی کپڑا بیچ رہا ہے، وہ بھی کپڑا بیچ رہا ہے، وہ بھی بجلی کا سامان بیچ رہا ہے، وہ بھی بجلی کا سامان بیچ رہا ہے، وہ بھی مٹھائی کی دکان کھولے ہوئے، وہ بھی مٹھائی کی دکان کھولے ہوئے، ایک ہی دن دو دن میں رات چوکنی ہو رہی ہے، دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا. تو دوسرے کی وجہ سے حسد نہ کرے جس کی دکان چل رہی ہے، کیوں اس کو اسی قسمت کا مل رہا ہے، تمہیں نہیں مل رہا ہے تمہاری قسمت میں لکھا ہوا نہیں. اور مزید یہ پریشانی اپنے سر مول لینا کہ کسی نے دکان باندھ دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی، آسیب کا سایہ پڑ گیا. ارے بھائی قسمت میں نہیں ہے اس لیے نہیں چل رہی دکان، ان چیزوں کے پیچھے کہاں پڑ گئے. یہ اگر مقدر میں لکھی ہیں تو ہوں گی، نہیں ہوں گی تو نہیں ہوں گی، عام طور پر ہوتی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا اعتقاد اتنا کمزور ہو گیا ہے اور تقدیر پر عقیدہ ایسا ضعیف ہو گیا ہے کہ بس اب 99% لوگ ہر بات میں اسی کو سامنے رکھتے ہیں، خاص طور سے عورتیں بیچاری، کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، ملازمت نہیں مل رہی، کسی نے بندش کر دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ایسے چڑھا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہوتا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے عام طور پر، اس سے اور زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آنے والوں کی دنیا آج کل اللہ بچائے قابل اطمینان نہیں ہے، وہ اور بتا دیتے ہیں اور ان کا بتانے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس غیب دانیہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو کچھ وہ حساب کتاب کر کے بتاتے ہیں وہ خود غیر یقینی ہے، وہ ظنی ہے، اور موکلوں سے یا جنات سے جو کچھ پوچھ کر بتاتے ہیں وہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، اور عامل اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے بالکل حرف بحرف صحیح ہے، اور ہوتا ہے جھوٹ، اس کے نتیجے میں سوائے پریشانی کے کچھ بھی حاصل نہیں، مال بھی ضائع، وقت بھی ضائع، اور پڑھنے کی محنت بھی ضائع، اور حاصل کچھ بھی نہیں، وہ جادو چڑھا ہی رہتا ہے، آصف چڑھا ہی رہتا ہے، اس لیے وہ تو جھوٹ موٹ کا چڑھایا ہوا ہے نا، اپنی طرف سے بنا کے چپکایا گیا ہے، حقیقت میں تو نہیں ہے، تو اسے جتنا بھی علاج کرو کم ہے، کرتے رہو وہ تو بھاگے گا نہیں، اس لیے وہ تو اپنا پالا ہوا ہے، اپنے ذہن سے سوچ کر یا عامل کی بات کو سن کر اس کو ذہن میں بٹھا کر چڑھایا گیا ہے، تو اپنا چڑھایا ہوا ہے، جب تک آپ ہی نہیں اتارو گے اس وقت تک وہ اترے گا نہیں، اس لیے ان باتوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے، سیدھے سیدھے اپنی تقدیر کو یاد کرنا چاہیے، لہذا کسی کو کچھ مل رہا ہے، کسی کے بچوں کے رشتے ہو رہے ہیں، کسی کا کاروبار چمک رہا ہے، کسی کی ملازمت پکی ہو رہی ہے، کسی کو کوئی عہدہ مل رہا ہے، کسی کو کوئی عزت مل رہی ہے، تو بھائی یہ اسے قسمت کا ہے جو اسے مل رہا ہے، حسد مت کرو اور غم مت کرو، فکر مت کرو، تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ تمہیں مل رہا ہے، چند نصیحتیں جو حدیث آنے والی ہے، اس میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم اہم چند نصیحتیں فرمائی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، حضور آگے تھے اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ارے لڑکے میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم کرتا ہوں، یہ چھوٹے تھے، حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے فرمایا، ارے لڑکے میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم کرتا ہوں، ان پر عمل کرنا، ہم سب لوگ بھی سن رہے ہیں، عمل کی نیت سے سنیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو، ارے لڑکے میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم کرتا ہوں، ان پر عمل کرنا، نمبر ایک، تم اللہ تعالی کی اطاعت کا خیال رکھو، اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے، یعنی تمہاری جان، مال، اہل و عیال، تمہارے دین و دنیا کی حفاظت فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ نمبر دو، اور تقوی کو لازم پکڑو، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ نمبر تین، اور جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرو، اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ اگر تمام لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تمہیں کسی بات سے نفع پہنچائیں، وہ ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر صرف وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے. اور اگر تمام لوگ متفق ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز کا جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. او کما قال, اس حدیث میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم نصیحتیں فرمائی. ہر نصیحت ایسی ہے کہ اگر کوئی عمل کر لے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے, اور ہم سب دنیا اور آخرت کی کامیابی کے محتاج ہیں. اس لیے ان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمل کی کوشش کریں. نمبر ایک, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا خیال رکھیں. یعنی ذہن میں یہ طے کر لیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرنا, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, زمین آسمان پہ چلی جائے, آسمان زمین پر آ جائے, مگر میں وہ کروں گا جو میرے پروردگار کا حکم ہے اور جو شریعت کا حکم ہے. صبح شام تک کی زندگی انسان کی مختلف جگہوں میں گزرتی ہے. عام طور پر رات آدمی گھر میں گزرتی ہے, تو گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ بھی احکام شرع وابستہ ہیں. اگر ماں باپ ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں, بیوی بچے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں, شوہر ہے تو اس کا بھی حق ہے, بہن بھائی ہیں تو ان کا بھی حق ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں, خوش اخلاقی سے پیش آئے, ان کے کام کرے, انہیں کام آئے, جائز کاموں میں انہیں کہنا مانے, ناجائز کام میں ان کی اطاعت نہ کرے, ادب سے معذرت کرے. اس طرح سے گھر کے اندر بھی گھر والوں کے جو شرعی حقوق ہیں ان کو ادا کرے, اور ان کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق ان پر عمل کرے. سویرے اٹھیں تو اٹھتے ہی پھر بھائی اذان عام طور پر, فجر کی نماز مردوں کے لیے باجماعت, عورتوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا, قضا نہ کرنے نہ ہونے دیں. مرد حضرات قضا بھی نہ ہونے دیں, جماعت بھی فوت نہ ہونے دیں, اس کی کوشش کریں, یہ حکم شرع ہے. عورتیں فجر کی نماز قضا نہ کریں, وقت کے اندر اندر ادا کرنے کا اہتمام کریں, یہ حکم شرع ہے اور یہ فرض ہے, جماعت واجب ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ نوافل ہیں, یہ بھی حکم شرع ہے. تلاوت ہے, تسبیحات ہیں, اور دعا ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, یہ نفل ہیں. ناشتہ مسنون ہے, سنت سمجھ کے ناشتہ کریں. اس کے بعد پھر پڑھنے والے پڑھنے چلے جاتے ہیں, ملازم ملازمت پہ چلے جاتے ہیں, تاجر تجارت کرنے چلے جاتے ہیں. اب آ گئے میدان بازار میں, آفس میں, دفتر میں, مدرسے میں, اساتذہ پڑھانے کے لیے آ گئے, طلبہ پڑھنے کے لیے آ گئے. اس کے اندر بھی احکام شرع ہیں, حقوق ہیں, ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. پھر زہر کے بعد زہر کی نماز پڑھیں, پھر گھر آ گئے, کمرے میں آ گئے, تو بھائی وہاں پر بھی احکام شرع ہیں, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, نافرمانی سے بچے, فرمان برداری سے کریں. اسی طرح پھر زہر کے بعد, اسی طرح پھر شام کو, پھر شام کو, اور دن بھر بھی کبھی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے, کبھی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کہیں آ رہے ہیں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں. بس ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتا رہے, جہاں غلطی ہو جائے معافی تلافی کر لے, بس یہی کام روزانہ کرنا ہے اور یہی کام مرتے دم تک کرنا ہے. تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور فرما برداری کرنے کا خیال رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اور کس طرح حفاظت فرمائیں گے؟ تمہاری جان کی بھی، تمہاری مال کی بھی، تمہارے اہل و عیال کی بھی، بلکہ تمہارے دین دنیا کی حفاظت فرمائیں گے. اس میں تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اس وقت ایسے بدمنی کے حالات ہیں کہ ہر آدمی غیر محفوظ ہے، جان بھی غیر محفوظ ہے، آبرو بھی غیر محفوظ ہے، اہل و عیال بھی غیر محفوظ ہیں، گھر بار بھی غیر محفوظ ہے. گھر بھی محفوظ نہیں ہے، گھر کا گھر سے نکلنے کے بعد بھی آدمی محفوظ نہیں ہے. ہر جگہ حادثات ہیں، سانحات ہیں، واقعات ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، بدمنی ہی بدمنی ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. تو بھائی اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ یہ سب ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج یہ فرما برداری کی عادت کر لیں اور یہیں سے کوشش کرتے ہوئے اٹھیں اور عہد کر لیں کہ اب میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. جتنے گناہ ہوگا سچے توبہ کر لیں، آنکھ کے گناہ ہوں، کان کے گناہ ہوں، منہ کے گناہ ہوں، زبان کے گناہ ہوں، ہاتھ کے گناہ ہوں، پیر کے گناہ ہوں، پیٹ کے گناہ ہوں، جو بھی جتنے بھی گناہ ہیں بس اب میں نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ بھی تو فرما برداری ہے. اور جتنے فرائض واجبات ہیں وہ ادا کروں گا. ساتھ ساتھ یہ ہو کہ بہت سے احکام ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، تو ان کا جاننا فرض ہے، بقدر ضرورت ان کا جاننا فرض ہے. جاننا بھی فرض ہے، لہذا یہ بھی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہے. جانے، اب جاننے کے لیے یا تو کتاب تجویز کروا لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، یا پھر اہل علم سے ملتے رہیں اور ان سے پوچھتے رہیں، ایک ایک بات ان سے پوچھیں، لیکن ان کا وقت پوچھ لیں کہ کس وقت پوچھیں، یعنی بے وقت انہیں ہاتھ پکڑے کھڑے ہو جائیں. اس طرح سے پوچھ پوچھ کے چلیں، نیک لوگوں کی، علماء کی صحبت میں رہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بہت سی دین کی باتوں کا پتہ چلے گا آپ کو، کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلے گا. اس طرح سے جب پتہ چلے گا اور جس کے بارے میں علم نہیں ہے کچھ بھی آپ کو، تو آپ پوچھ لو آ کر، جب پوچھ لو تب عمل کرو، اس سے پہلے کچھ مت کرو. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، فرما برداری کا آغاز ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نزول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ پاؤ گے. سبحان اللہ. اب تقوی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض واجبات اور احکام دیے ہیں ان کو بجا لائے، اور جتنی باتوں کو حرام اور ناجائز اور گناہ قرار دیا ان سے بچے. اور یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور خوف سے ہوتے ہیں. اس ڈر اور خوف کو تقویٰ کہتے ہیں. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچ جاتا ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ خوف نہیں ہوتا وہ سب کے سامنے بھی بے خوف و خطر گناہ کر گزرتا ہے. تو خوف اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو گناہوں سے بچنا نہایت آسان ہو جاتا ہے، فرائض واجبات کا ادا کرنا اس کے لیے بالکل ہی پھول کی طرح آسان ہو جاتا ہے. فرائض اور واجبات کا ادائے بغیر اسے چین نہیں آتا، اور گناہوں سے بچے بغیر چین نہیں آتا. گناہ کر کے اس کی طبیعت میلی ہو جاتی ہے، اطاعت کر کے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تقوی اختیار کر جاتا ہے، اور تقوی آتا ہے اہل تقوی کی صحبت سے. بھائی کتاب سے علم تقویٰ آتا ہے، اور صحبت اہل تقویٰ کی خدمت، تقویٰ اہل صحبت سے آتا ہے، اہل تقویٰ کی صحبت سے آتا ہے. تو علم تقویٰ تو سبھی کو ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن تقویٰ اللہ ماشاءاللہ کسی کسی میں ہوتا ہے. حکیم الرحمۃ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کی بات یاد آئی. ایک مرتبہ حضرت سفر میں تھے اور کسی اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. بارش شروع ہو گئی. وہ اسٹیشن چھوٹا تھا، چھوٹے اسٹیشنوں پر عام پر چھپر نہیں ہوتا جس کے نیچے آدمی کھڑا ہو کر کے بارش سے دھوپ سے اپنا بچاؤ کر سکے. لیکن اسٹیشن ماسٹر جو کہ ہندو تھا وہ جاننے والا تھا. جب اس نے حضرت کو دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور حضرت کھڑے ہیں اسٹیشن پر، بارش ہو رہی ہے، تو اس نے فوراً آواز دی اپنے ملازم کو کہ ریلوے گودام کھول دو، ریلوے گودام کھول دو اور حضرت کو وہاں بٹھا دو. اب جیسے گودام کھولا تو حضرت کو وہاں بٹھا دیا. اب حضرت کہتے ہیں کہ میں گودام میں تو چلا گیا، وہاں جانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بارش سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن خیال ہے کہ تھوڑی دیر میں چراغ بھیجے گا، کیونکہ اس زمانے میں چراغ زیادہ ہوتے تھے، بجلی کا اتنا رواج نہیں تھا، اور ویسے بھی ہندوستان میں بجلی کے جانے کا بہت ہی زیادہ حال ہے، اللہ بچائے، ہمارے یہاں سے زیادہ وہاں حال خراب ہے. گاؤں دیہات میں تو لائٹ ہوتی نہیں ہے، تو لائٹ تھی نہیں، تو یہ لائٹ ہو ہی اس وقت وہاں پہنچی نہیں ہوگی. بہرحال اس نے حضرت نے فرمایا، میرے خیال آیا کہ اب یہ تھوڑی دیر میں لالٹن بھیجے گا اور لالٹن ہوگی ریلوے کی، اور ریلوے کی لالٹن ریلوے کے لیے تو استعمال کرنا صحیح ہے، میرے لیے تو استعمال کرنا درست نہیں، اس کی روشنی سے استفادہ کرنا میرے لیے تو درست نہیں ہے. پھر ساتھ ہی یہ بھی خیال آیا کہ اب اگر میں اس سے کہوں کہ لالٹین مت بھیجنا تو وہ کہے گا کہ ان کے مسلمانوں کے مذہب میں کتنی سختی ہے، ایسی مصیبت کے وقت میں بھی جب سب جگہ اندھیرے اندھیرا، بارش ہو رہی ہے، گاڑی آئی نہیں ہے، لالٹین سے بھی ان کے مذہب میں استعمال کرنے کی ممانعت ہے. تو میں سمجھا حضرت فرما مجھے یہ بھی خطرہ ہوا، اب کہوں تو مشکل، نہ کہوں تو مشکل. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سبحان اللہ، یہ ہے نسخہ یاد رکھنے کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آپ ہی بچا لیجیے، میں اس وقت کہہ بھی نہیں سکتا اور یا اللہ روشنی سے استفادہ بھی نہیں کر سکتا، آپ بچانے والے ہیں، آپ بچا لیجیے. مانا کہ بس میں دعا کر کے فارغ ہوا تھا کہ ایک دم اس نے آواز دی، ارے فلاں ملازم دیکھ میری ذاتی لالٹین لے کے جائیے، ریلوے کی مت لے کے جائیے. سبحان اللہ. دیکھو یہ ہے شریعت کی تابع داری، اور یہ ہے تقویٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد. تو سامنے ہے ساری چیزیں بالکل. تصوف و طریقت میں امام بنایا تھا، فتوی دینے کی بھی حضرت کے اندر اللہ پاک نے بڑی زبردست صلاحیت رکھی تھی. حضرت فتوی بھی دیتے تھے اور امداد الفتاوی حضرت کے فتاوی کا مجموعہ مشہور و معروف ہے، امہات الفتاوی میں داخل ہے وہ، اور پہلے نمبر پر ہے. کوئی مفتی ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مجھ سے فتویٰ لینے کے لیے آیا، میں نے اس کا جواب لکھ کر کے اس کو دے دیا اور وہ چلا گیا. اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جواب میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے. تو مجھے بڑی بے چینی ہوئی اور کہ یا اللہ، اب وہ تو چلا گیا اور وہ جا کے عمل کر لے گا اور پکڑ میری ہوگی، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور غلطی ہو جاتی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بے چین ہو کر کے خان کا کی مسجد کے صحن میں ٹہل رہا کہ یا اللہ وہ تو چلا گیا، میں کیا کروں، کیسے کروں. اب دیکھو یہ غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد کہ آگے فتویٰ دے دیا اس میں غلطی ہو گئی، یہ احساس، یہ تقوی کا احساس ہے. جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے، جس میں تقوی نہیں ہوتا وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، بلکہ دیدہ دانستہ غلط فتویٰ دے دیتا ہے. جس میں تقوی نہیں ہوتا وہ فتویٰ دانستہ بھی غلط دے دیتا ہے، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر بھی فتویٰ دے دیتا ہے، اللہ بچائے. لیکن جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے اس کا تو یہ حال ہوتا ہے جو حضرت کا حال ہے. تو حضرت کے پاس فرماتے ہیں میرے پاس سوائے دعا کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، دعا کرتا رہا کہ اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے. اب وہ تو جا چکا، کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ واپس آیا. کوئی حضرت جی اس میں مہر تو لگائی نہیں آپ نے، حضرت جی اس میں مہر تو لگائی نہیں آپ نے. کیا اللہ بھائی مہر بھی لگاؤں گا، صحیح بھی کروں گا اس کو. سبحان اللہ، یہ ہے تقویٰ. اب دیکھو دل میں خلش تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی دیکھی آپ نے، کہ جانے کے بعد واپسی کا سوال عام طور پر نہیں ہوتا، کون آتا ہے واپس، لیکن اللہ پاک نے اس کو واپس لوٹا دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی کے دل میں تقویٰ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ قدم قدم پہ نصرت ہوتی ہے، قدم قدم پہ مدد ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو جب اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرما دیا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو سب تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیں گے، ہر مشکل میں اس کے لیے راہ نجات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے دیکھا کہ گرمیوں کے زمانے میں دوپہر کے وقت حضرت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ گرمی بہت سخت ہے، دھوپ بڑی سخت پڑ رہی ہے، اس لیے آپ مکانوں کے سائے سے ہو کر گزر رہے ہیں، کیونکہ دھوپ میں چلنا مشکل ہے. اور وہ شخص بھی حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جس نے یہ واقعہ دیکھا. اس نے دیکھا کہ ایک مکان جب آیا تو حضرت میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سایہ چھوڑ کر کے دھوپ میں چلنے لگے. جب اس مکان کا سایہ گزر گیا تو پھر دوبارہ دوسرے مکان کے سایہ سے گزرنے لگے اور چلنے لگے. اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ راستہ کیوں تبدیل فرمایا، پہلے سے تو آپ مکانوں کے سایہ میں آ رہے تھے، پھر اس مکان کے پاس آ کر کے آپ دھوپ میں آ کر کے یوں چلنے لگے، پھر آگے جا کر کے مکانوں کے سائے میں سے ہو کر کے آپ جانے لگے. تو فرمایا بھائی یہ مکان والا میرا مقروض ہے، میں نے اسے قرضہ دیا ہوا ہے، اور حدیث میں کلو قرض درد منفاتن فہو ربا، جو شخص قرض دے کر اس کو کچھ بھی نفع حاصل کرے وہ سود ہے. اس لیے میں نے اس کے مکان کے سائے سے بھی اجتناب کیا. یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ کہلاتا ہے. عام طور پر کسی مقروض کے مکان کے سائے سے گزرنا کوئی منع نہیں ہے, جائز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے متقی اور متبرع تھے کہ وہ صریح حرام تو صریح حرام, شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے تھے. اس لیے انہوں نے اس مقروض کے مکان کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے استفادہ کرنا پایا جائے جو کہ بحکم ربا ہے. حقیقت میں وہ بحکم ربا نہیں ہے, دھوکے سے شبہ سے بچنے والے. ایک اور حضرت کا واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا, کہ آپ نے کپڑے کا کاروبار تھا حضرت کا, اور بہت لمبا چوڑا کاروبار تھا, تو آپ نے ایک مخصوص کپڑا اور اس کی پوری لاٹ اپنے وکیل کے ثبوت کی کہ اس کو اس ریٹ پر مارکیٹ میں بھیج دو. اس کا ریٹ بھی بتا دیا اور مقدار بھی اس کے حوالے کر دی کہ یہ جاؤ مارکیٹ میں جا کے بھیج دو. وکیل جب لے کر کے مارکیٹ میں گیا تو پتہ چلا کہ یہ مارکیٹ میں شارٹ ہے, اس کی تو بڑی مانگ ہے, اگر دو چار دن رکھ لیں گے تو جتنا حضرت نے ریٹ بتائے ہیں اس سے بھی دگنے ریٹ پر یہ بآسانی بک جائے گا. انہوں نے ایسے کیا, دو تین دن کے لیے مال کو روک لیا, دیکھتے دیکھتے اس کی دگنی قیمت ہو گئی, اب اس نے بیچ دیا اور آ کر کے حضرت کو مال کی ڈبل قیمت پیش کی. اور دل دل میں بڑا خوش ہو رہا کہ اب تو حضرت شاباش دیں گے, تو بڑا ہوشیار ہے بھائی, تو بروکر ایسا ہے کہ تیرے سے اس کام کروانا چاہیے, تو نے تو ڈبل نفع پہنچا دیا. لیکن جب اس نے حضرت خدمت میں پیش کیا تو حضرت فرمایا یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے, تو اس نے اصل بات بتایا کہ حضرت اس طریقے سے یہ مال جو ہے مارکیٹ میں ناپید ہے اور اس کی بڑی مانگ تھی, تو میں نے مزید اس کو دو چار دن روک لیا تاکہ اور مہنگا ہو جائے تو اچھے داموں بک جائے گا, اس لیے اچھے داموں بیچ کرا رہا ہوں. ہمارے جا کمبخت, تو نے تو میرا اصل نفع بھی کھویا, یہ تو ذخیرہ اندوزی ہو گئی. جب اس مال کی شارٹنگ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی تو پھر ذخیرہ کرنا کیسے درست ہو سکتا تھا. جہاں جتنا بھی نفع ہوا ہے, جتنا میں نے لگایا تھا اور جتنا تو نے اوپر کمایا, دونوں خیرات کر دے, مجھے نہیں چاہیے ایسا نفع. حالانکہ مسئلے کے روح سے فتوی کے روح سے جائز تھا یہ, لیکن حضرت کا تقویٰ, حضرت نے اس سے بھی اجتناب فرمایا, یہ ہے دیکھو تقویٰ. تو اس طرح سے آدمی زندگی میں تقوی پر عمل کرے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی, جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کرو, جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو, بس چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی, معمولی سے معمولی چیز بھی, بس مخلوق سے نظر ہٹاؤ اور اللہ تعالیٰ پہ نظر جماؤ. جو کچھ کرنا ہے, جو کچھ مانگنا ہے, جو کچھ کرنا ہے, سب اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو, یا اللہ یہ بھی کر دیجیے, یا اللہ یہ بھی کر دیجیے, یا اللہ یہ بھی کر دیجیے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے سامنے دیکھو گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قبضۂ قدرت میں ہے, مخلوق قدرت قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اگر ساری مخلوق مل کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے, ساری مخلوق مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور وہ نفع تمہاری مقدر میں نہیں ہے, تو کوئی نفع تم کو نہیں پہنچا سکتا. اور اگر ساری مخلوق مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور تمہاری اتنی قسمت میں لکھا ہوا نہیں, تو تمہارا بال بھی نہیں ہلا سکتے. جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا, جب یہ اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لہذا نفع چاہیے تو بھی ان سے مانگو، نقصان سے بچنا ہے تو بھی ان سے مانگو، بس انہیں کی طرف رجوع کرو. یہ تین نصیحتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ ہماری ساری مصیبتیں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما. ہم سب کو عافیتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، مسرتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، صحت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شخص سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شخص سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین. رحمتک یا